مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ
وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله ثم الحمد لله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ رمضان المبارک 1430 سنہ ہجری کا اعتکاف جاری ہے. بے شمار اس طرح میں 30 دن کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. آج ساتواں روزہ ہے. نماز ظہر پڑھ کر ہم سب جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے. ہم لوگ یو اے ای عجمان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہم لوگ کا ترک سرگودا سے گزارے طبع سرگودا سے. ہمارا مسئلہ امیر اہل سنت سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہم لوگ ہمارے گھر میں بہت ٹائم سے ایسا ہے کوئی چیز ہم لوگ رکھتے ہیں سونا ہو یا پیسہ ہو تو وہ خود بخود کبٹ سے ہم لوگ تالا بھی نہیں کھولتے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. بہت سال سے 15-20 سال سے یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو ابھی بھی 2-3 دن پہلے ہماری بھابھی کا سونا تھا وہ ایسے رکھا ہوا تھا تو کھول کے جب سیف کو دیکھا تو وہ نہیں تھا وہاں پر. لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ جنات کا کام ہے. تو ہمارے لیے اس مسئلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
یہ اصل وہ جو شیاطین ہوتے ہیں شریر جنات کو شیاطین بھی بولتے ہیں تو یہ بھی اس طرح کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنات پیسے دے جاتے ہیں. پیسے کہاں سے لائیں گے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو یا عورتوں کو دیتے ہیں. اس کا مسئلہ بھی فتح رضویہ میں لکھا ہوا کہ عورت کو اگر جن پیسے دے تو یہ اس کے لیے رشوت ہے. یہ کیونکہ وہ جن رشوت دیتا جن عاشق ہوتے ہیں بعض اوقات عورتوں پر تو وہ ستاتے بھی ہیں پریشان بھی کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں. تو عورت جو ہے اس کو پیسوں کو اب ظاہر جن کو واپس کس طرح دے گی؟ تو اس کو خیرات کر دے فقیر شرعی کو دے دے اپنے استعمال میں نہ لائے. تو یہ جنات جو یہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور اس طرح یہ شیاطین کر کے گھروں میں لڑواتے ہیں کہ اب کسی کوئی چیز چوری ہوگی تو گھر والے ایک دوسرے پر پھر شک کرتے ہیں لڑ مرتے ہیں آپس میں کہ تو نے چرایا بولا تو نے چرایا نہیں گھر میں آخر تک تو تھا ہم سب باہر گئے تھے تو نے بولا تھا میں نہیں آؤں گا میرے سر میں درد ہوتا ہے تو تو رک گیا تھا گھر میں اکیلا اور پھر پیسے غائب ہوئے ہیں تو یہ تو نے ہی تو کیا ہے تیرے سر میں درد ہوتا تھا تجھے بخار چڑھا تھا اب پتا چلا کیوں بخار چڑھا تھا تجھے پیسے چرانے تھے تو یہ سونا چرانا تھا تو وہ پھر مارا ماری اور فساد اور یہ سب. تو یہ شیاطین بھی ایسا کرتے ہیں لیکن یہ ضروری بھی نہیں شیاطین ہی کرتے ہوں، بندے بھی چوری کرتے ہی ہیں، چوراہے دن پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اب یقینی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے، لیکن گھر والوں پر ہرگز شبہ نہ کیا جائے کہ اس سے فساد ہوا، جب تک کوئی یعنی کہ اپنے پاس ثبوت نہ ہو کسی کو چور نہیں کہہ سکتے کہ تو نے چوری کیا ہے۔ بغیر شرعی ثبوت کے کہا تو پھر یہ تہمت کہلائی ہے، اور تہمت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تہمت رکھی یعنی کہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے، جب تک وہ اس سے نکل نہ آئے۔ تو اس کا ایک مطلب یعنی کہ وہ شرح یہ کہ جب تک سزا پوری نہ ہو لے۔ اچھا، تو ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، بہت خراب جگہ ہے، بہت ہی خراب، جہنم کی ہر جگہ خراب ہے، جہنم میں اچھائی ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مطلب سزا ہی سزا، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بس بچائے وہ بچے گا، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالے۔ تو اس لیے کسی کو بھی چور نہ کہے کہ یہ فلاں نے چوری کی ہے، میں نے معین اور معلوم شخص کو یہ نہ کہا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، بھابھی نے چوری کی ہے، دیور نے چوری کی ہے، اس نے بھائی نے چوری کی ہے، یہ نہ کہا جائے۔
بابا ابھی آپ نے شرعی ثبوت کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی، بالفرض کے کسی کے یہاں چوری ہو گیا، وہ جب کسی کا کوئی بہت سامان چوری ہو جاتا ہے نا، وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہے کہیں سے مل جائے، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو مطلب اس طرح کی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، کچھ معلومات کرتے ہیں، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس نام سے وہ مطلب حرف سے شروع ہوتا ہے، بالفرض جیم سے شروع ہوتا ہے اس کا نام، اور وہ نام بالفرض جیسے کہ اس کی بھابھی کا یا اس کے کسی بھائی کا یا کسی کا بھی نکلا، گھر کے ملازم کا نکلا، ملازمہ کا نکلا، تو اب وہ اس کا حلیہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کا حلیہ ہے، تو کیا یہ شرعی ثبوت کافی نہیں ہے؟ اب وہ جا کر کہے کہ نہیں میں نے پوچھ لیا ہے فلاں بابا نے کہا ہے، تو یہ عموماً بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے نام وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں، ان کے اوپر رش بھی ہوتا ہے، یہ شرعی ثبوت بنتا ہے؟ یہ عوامی ایک سوال ہے جو آپ سے کر رہا ہوں۔
شرعی ثبوت اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ثبوت بھی نہیں ہے، کورٹ بھی اس پر سے دنیا کی کوئی بھی کورٹ سزا نہیں دے گی۔ اسلام تو ایک دم محتاط مذہب ہے، وہ سب سے اچھا اور بلکہ صحیح مذہب ہی ہے یہ اسلام۔ تو جب یہ کہ عام کورٹ میں بھی آپ کسی بابا جی کو لا کے کھڑا کر دو کہ بابا جی نے مطلب یہ کہ وہ تسبیح ہلائی تھی، یا بابا جی نے فلاں وظیفہ کیا، یا وہ ہند سے لکھ کر اور حساب کتاب جمع منفی کر کے وہ اس کا نام نکالا ہے، تو کورٹ بولے گی بابا جی بس خلاص، آپ نے فرما دیا، حرف آخر ہے، چل بے چڑیا پھانسی پہ، چلو بھائی اس کو بند کر دو سریوں کے پیچھے۔ کورٹ اس طرح تو نہیں کرتی۔ تو جب عام دنیا کی کورٹ بلکہ غیر اسلامی کورٹیں بھی اس طرح نہیں کرتی، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے اصول رکھتی ہیں، تو مسلمان ایسے پل پلے ہو گئے، اس کو کچھ سوچا ہی نہیں پڑتا کہ وہ بابا جی نے مطلب یعنی کہ کہہ دیا تو بولا بس یہ خلاص، اب یہی چور ہے، تو بس تو اس طرح چوری اور قتل اور یہ سب ثابت ہونے لگے تو دھڑا دھڑ ہاتھ کٹنے لگیں، گردنیں اڑنے لگیں گی۔ کیا دور صحابہ میں اس طرح فیصلے ہوتے تھے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اس طرح فیصلے کیے تھے؟ کیا ہمارے اولیاء کرام جو ہوئے اس طرح فیصلے کرتے تھے؟ کیا بادشاہ اسلام اس طرح فیصلے کرتے تھے کہ وہ عملیات کے ذریعے سب دیکھ لیا تو پھر پولیس کی بھی کیا ضرورت ہے، تفتیشوں کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اپنے حساب کتاب لگا لیں گے، استخارہ کر لیں گے، اور عملیات کے زور پر وہ چور کو کہیں بھی چھپا ہوگا پکڑ کے نہیں آئیں گے، اس کا حلیہ تو مل جائے گا عملیات میں، پکڑ کے اس کو دھکیل لیں گے جیل کے اندر۔ تو یہ نظام تو کہیں بھی نہیں تھا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ بابا جی کا کہنا جو یہ شرعی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی جھول نہیں ہے، بلکہ شریعت میں وہ یہ کہ یا تو اقرار کرے یہ کہ میں نے چوری کی ہے، ہوش و حواس کے ساتھ وہ بھی اقرار کرے، اور بلا اکراہ اقرار کرے۔ آج کل اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، برف پر سلایا جاتا ہے کہ وہ اقرار کرے گا نہیں تو جائے گا تھا. ہمارے ایک عیسائی بھائی بیچارے مبلک تھے اپنے، وہ بس ان کے نصیب، پرانا واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ہمارے یہاں پکڑ لیا پولیس نے. اب ہر پولیس والا ایسا نہیں ہوتا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پولیس نے پکڑ لیا. کوئی چور اس کو ضرورت تھی تو، یہ مشہور تو ہے ویسے بھی کہ اگر ان کو وارننگ دی جاتی ہے نا، جیسے وہ سیاسی پارٹیاں وارننگ دیتی ہیں کہ اتنے گھنٹے میں قاتل نہیں پکڑا تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، تو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ان کے. آ جا پھنسا جا جو نکلا چل بھائی تیرا انتظار تھا، تو پکڑ کے اس کو بنا دیتے کہ تو ہی قاتل ہے، تو نے دھماکہ کیا تھا ادھر، اور اصل قاتل تو وہ پتہ نہیں کہاں چھپا ہوتا ہے. اصل دھماکے کرنے والا یہ تھوڑی مطلب گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے، تو کسی کو پکڑ کے وہ سنا ہے کہ پیش کر دیا جاتا. تو اسی طرح یہ میرے استائی بھائی مبلک تھے بےچارے، بہت دیوانے تھے، ان کو اٹھا کر بند کر دیا کہ چور ملے نہ ملے تو چور، تو نے کی ہے چوری. اب اس کو بیچارے کو سختیاں شروع کر دیں اس پر کہ تو قبول کرا، وہ بیچارہ بولے میں کیسے قبول کروں. اس وہ غریب تھا بھی روزے سے، اس وقت اپنا مبلک تھا، داڑھی امام والا تھا، تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیا اور بولا تو چور. اب اس کو کس طرح سزائیں دی، وہ میں نے بھی پہلی بار سنی کہ اس طرح بھی یہ قبول ہوا تھے. وہ بیچارہ بتا رہا تھا کہ میرے ناک میں برف کی ٹکڑیاں ڈال دی ان لوگوں نے، اور ناک پر وہ لگا دی ٹیپ یا کوئی بھی ایسی رکاوٹ رکھ دی کہ برف پگھل کر بھی جلدی اندر سے باہر نہ نکلے، شدید اذیت دی اس کو. لیکن اب اس کو پتا نہیں تھا کون سا مال کیسا مال کہاں سے چرایا، اس کو کچھ بھی معلومات نہیں تھی، تھا ہی بے قصور بیچارہ، 112% بے قصور تھا. تو اس کو جتنا اس نے ان لوگوں نے سختی کرنی تھی کی، اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا نا، پٹ تو رہا تھا بیچارے، پتا نہیں، سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی وہ جواب کیا دے، وہ نہ ہی بولتا تھا، مجھے پتا نہیں کیا مال کون سا مال کہاں سے اٹھایا، میں نے چوری کی نہیں. ورنہ آدمی پتا ہو نا کہ جیسے کہ بھائی وہ قتل کس نے کیا، وہ جو فلاں کا، تو وہ گھبرا کے مار کھا کے ہاں بھی بول دے یہ اس میں کیا بولے. تو وہ اس کو پھر جب مار مار کے پولیس مطمئن ہو گئی کہ یار یہ مطمئن کیا، اس کو تو پتا ہی تھا کہ یہ چور نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ جو پکڑ کر لے گئے ان کو پتا ہو کہ چور نہیں ہے. جن مارنے والے دوسرے ہوتے ہیں، ان کے شعبے ہوتے ہیں، مارنے والے وہ دیو ہیکل ہوتے ہیں، یہ مخصوص نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو غالباً یہ ہائر کرتے ہیں، دیکھ کر آدمی ڈر جائے. تو وہ الگ ایک ہوتا ہے، وہ مخلوق بس ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ ان سے دشمن کو بھی پالا نہ ڈالے. تو اب جب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ تو اقبال جرم کرنے کا چور نہیں ہے، تو پھر اس کو مار پیٹ سے فارغ کر دیا. اب اس کے سامنے اس کو چائے دی پینے کے لیے، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو روزہ ہے میرا، چائے کیسے پیوں گا. اب یہ حیران تھے کہ یہ اس کا روزہ ہے. اب یہ پتہ نہیں، وہ شاید بتا رہا تھا، ہنس رہے تھے مجھ پر، تیرا روزہ ہے، چائے نہیں پی اس نے. تو اس طرح پھر اس کے سیٹھ کو کسی طرح اطلاع بھجوائی اس نے، جہاں یہ بیچارے نوکری کرتے تھے، سیٹھ نے آ کر پھر اس کو چھڑایا. اب اللہ بہتر جانے کس طرح چھڑایا، اس کے بغیر تو آج کل چھوڑتا ذرا مشکل ہی آدمی. لیکن ایک ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہوتا، جبکہ واقعی ہے نا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ ظلم تو شدید ظلم تھا، بے قصور آدمی تھا، بغیر پیسے کے اس کو نہیں چھوڑتا، تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن لینا بدستور حرام رہے گا. تو اس کو بیچارے کو چھڑا کے لے گیا. اس نے مجھے اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا یار. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں آیا، تو جب بھی ہنگامے وغیرہ ہو نا، بھگدڑ مچی ہو، تو ایسے موقع پر کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیے. کہ وہ اصلی جو ہوتا ہے وہ تو چوکن نہ ہوتا ہے، وہ تو بھاگتا ہے، وہ ہاتھ میں نہیں آتا. پھر جو بھی ہاتھ میں آیا وہ فگر بازوں کا پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑ لی ہے مجرم. اخبار میں آ جاتا ہے، وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے، تصویریں آ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. بعضوں کا یہ چہرے چھپا کر بھی تصویریں دیتے ہیں، بلا بہتر جانے کہ وہ چہرے چھپانے کی کیا حکمت ہے. بعضوں کا حکمتیں ہوتی ہوں گی، اللہ بہتر جانے. خیر وہ اب وہ غیبت کے تعلق سے دیکھیں تو پھر تو بڑی بات دور جاتی ہے اس میں. وہ اب مسئلتیں بھی ہوتی ہیں ان کے اظہار کی, تو اب یہی جانے کے شرعی مسئلتیں ہوتی نہیں ہوتی. اب یہ ہمارے تھانوں میں, ہمارے انتظامیہ میں, ہمارے ملک میں کتنی شریعت ہے, کتنا اسلام ہے, کتنے اسلام کے اصول ہیں, اس پر تو بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اب سب سمجھتے ہیں. اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور سب ہم سب نیک ہو جائیں اور ظلم سے ہم بچے رہیں. اللہ تعالی مظلوموں کی حمایت فرمائے, وہ ہم ہی مظلوموں کا اور ظالموں کے پنجوں سے چھڑائے. بیچارے بے شمار مسلمان جو ہیں وہ اندر قید میں ہوتے ہیں, بے قصور ہوتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, معلومات ہے مجھے, بے قصور ہوتے ہیں, برسوں تک وہ سڑتے رہتے ہیں اندر. ان کے خاندان والے کے بچے مر جاتے ہیں, بیوی مر جاتی ہے, ماں باپ مر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, اور خود مر جاتے ہیں بیچارے جیل میں, تو اٹھا کے گڑا کھود کے دھاب دیتے ہیں. بہت مطلب بعض شعبوں میں بہت زیادہ ظلم ہے, لیکن ہر فرد ظالم نہیں ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرما, اللہ مظلوم قیدیوں کو جو بیچارے بے قصور بندے, اللہ تعالیٰ رہائی نصیب فرمائے. جو بے قصور مقدموں میں ماخوذ ہیں, بے قصور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں, بے قصور ہیروئن کے کیس ہو جاتے ہیں, بے قصور قتل کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں, بعض اوقات قاتل نہیں ملتا تو بیچارے وہ حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے, خاندان پورا برباد ہو جاتا ہے ایک آدمی جب پکڑا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کی مدد فرمائے. جو بھی بیچارے غریب بے قصور بند ہیں, بے قصور مقدموں میں ماخوذ ہیں, کیس ہوئے ہیں جن پر لاکب میں بند ہیں بیچارے بے قصور, اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے. ہم ان مسلمانوں سے ہمدردی کرتے ہیں, ہماری ہمدردی ہوگی, ہم دعا کرتے ہیں اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات بعض بچے صف میں آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں, تو بعض بڑے پیچھے سے آتے ہیں اور پکڑ کر بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ درست ہے؟
ایک بچہ جو ہو نا, ایک ہی بچہ ہو صفیں قائم کرتے وقت, وہ تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ان کی صف جو ہے نا وہ آخر میں بنائی جائے گی. بچوں کو صفوں کے بیچ میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو کھڑا نہ رکھا جائے. لیکن اس بے دردی سے بھی نہ نکالا جائے کہ بچے کی دل آزاری ہو. جیسا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جب میں چھوٹا تھا, اور ہمارے محلے کی مسجد میں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی 12 ربیع النور شریف, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت جلوس کبھی کوئی ہوتا پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا, شعور نہیں تھا مجھے, چھوٹا تھا, لیکن مجھے محبت بہت تھی ان محفلوں سے, نعت خوانیوں سے. تو وہاں نعتیں پڑھی جاتی تھی, بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی. میں چھوٹا تھا تو میں وہاں زہر تک زیارت ہوتی تھی, پھر زہر کی اذان ہوتی تھی, زہر کی جماعت قائم ہوتی تھی, زہر تک ہوتا تھا صبح سے لے کر. تو میں پھر وہاں موجود تھا, صلاۃ و سلام میں بھی حاضر تھا. تو بچے صلاۃ و سلام میں کھڑے ہوتے, لوگ ان کو نہیں بھگاتے, تو میں بھی کھڑا تھا آگے. پھر جب اذان ہوگی تو صفیں بننی شروع ہوئی نماز کی, تو منڈے میں ابھی آگے پہلی صف میں کھڑے ہوئے. اب وہ ایک بڑے میاں کو مجھے دیکھ کر یعنی کیا غصہ آ گیا, میں بہت چھوٹا تھا, اس نے میرا بازو پکڑا, چل چل بھاگ ادھر سے, ادھر کھڑا ہو گیا ایسا جھاڑا میرے کو, یوں پنگڑی پکڑ کے دھکا مار دیا. مار خدا کی قسم میرا اتنا دل ٹوٹا, ایسا بیزار ہوا میں, بہت مطلب مجھے یہ نہیں پتا لگا میرا قصور کیا ہے. اب بچے کو کیا پتا کہ اس کا قصور کیا ہے, وہ سارے کھڑے ہیں نماز کے لیے, تو میں بھی کھڑا ہوں, میں بھی نماز کے لیے آیا ہوں, مسجد میں ہوں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے پیار سے کہتا کہ بیٹے تم جب بڑے ہو جاؤ نا تو تم پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے, ابھی تم چھوٹے ہو, شاباش, پیچھے چلے آؤ بیٹے, بہت اچھا بچہ. اگر اس طرح کرنا اس طرح چاہیے تو وہ پیار سے وہ مجھے بھیجتا, تو ظاہر ہے کہ آج یہ واقعہ بیان نہ کرتا میں. تو مجھے چوٹ لگی تو مجھے یاد رہ گیا, تو واقعی مجھے بس میرے رب نے مجھے سنبھالا, ورنہ دل ٹوٹ جاتا، میں مسجدوں سے دور ہو کر خدا نہ خاصا ادھر ادھر نکل جاتا، یا اس کو پتھر وتھر مار دیتا، اس بزرگ کو سر پھاڑ دیتا، پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر تخریب کاری تو بچپن سے ہی ذہن نہیں تھا میرا، خراٹ بچے ہوتے پتھر مار دیتے ہیں اٹھا کے. ہاں اللہ نے مجھے بچا لیا جو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، نہیں تو اس طرح کے حادثات زندگی میں ہوتے ہیں بعض اوقات، تو میرے لیے حادثہ جو تھا یہ بہت ہی ناقابل فراموش حادثہ تھا.
مطلب بچپن کا واقعہ ابھی تک یاد ہے،
یہ ناقابل فراموش. تو اس طرح نہ جانے کتنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، یہ پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر یہ ماڈرن بن جاتے ہوں گے، یہ بڈھے کو پتا بھی نہیں ہوتا جیسے میں نے بہت بڑی عبادت کر لی، تو بچے کو جھاڑ کے مسجد سے باہر بھگا دیا پیار سے. بلکہ یعنی کہ سمجھانا تو ہوتا ہی پیار سے، وہ تو حاکم جو ہے وہ ضرورتاً سختی کرے گا، ماں باپ ضرورتاً سختی کریں گے، ہر آدمی تھوڑی ہر ایک پر سختی کر سکتا ہے، وہ تو اس کے مواقع ہوتے ہیں سختی کرنے، یہ سختی کا موقع تھوڑی. وہ سختی ویسی کہ اس کے دل کا دل ٹوٹے نہیں، کیما کیما ہو جائے اس کا دل، چورا چورا ہو جائے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا.
وہ مشتاق بھائی ایک بار بتا رہے تھے کہ یہ نعت خوانی میں، یہ بھی اپنے بچپن کا واقعہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ان کی یہ پوزیشن تھی کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب مشتاق بھائی آئیں اور ہمارے مطلب اجتماع میں رونق ہو جائے. تو اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس طرح میں نے مائک پر نعت پڑھنی شروع کی تھی اور مجھے ایسا جھاڑ کر بھگایا تھا، ایسا جھاڑ کر بھگایا تھا کہ میرے کو نعت نہیں پڑھنی تھی. تو یہ اس طرح کے واقعات منچ پر بھی ہوتے ہیں.
ہاں عام طور پر عموماً بچوں کے ساتھ بہت یہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں، بےچاروں میں ظلم ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بچے کی نفسیات کے مطابق کسی کو سمجھانا نہیں آتا، بہت کم لوگوں کو سمجھانا آتا ہے، اپنے بچے سے بھی بدتمیزیاں کرتے ہیں. بچے آج کل جو باغی بن رہے ہیں نا ماں باپ کے، جس کو دیکھو باغی ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ایسی ناقابل فراموش زیادتیاں ہوئی ہوں. بعض باپوں کی میں نے عادت دیکھی ہے، بات بات پر بچے کو ٹوکتے ہیں، چلے ادھر بیٹھ گیا، ادھر کیوں بیٹھا ہے، اٹھ ادھر بیٹھ گیا، سب کے سامنے اس طرح وہ آنکھیں دکھا کے گھورتے ہیں، یہ کیا کیا رکھ دے ادھر، کیوں اٹھایا ہو. یہ میں نے دیکھا، یہ کرتے رہتے ہیں، اپنی بھی ہمت نہیں ہوتی اس کو سمجھائیں کہ یار کیوں باغی بنا رہے ہو یار، یہ باغی بنانے کا انداز ہے. ابھی بچہ سہمتا ہے، ڈرتا ہے، پھر نہیں ڈرے گا، ہٹے گا بھی نہیں، اب بولو گے تب بھی نہیں ہٹے گا، سمجھدار ہو جائے گا. تو کہ باپ کیا بار بار یار ٹوکتا رہتا ہر بات پر، یہ اٹھا لو اور یہ رکھ لو، ادھر بیٹھو ادھر نہیں بیٹھو، اور وہ بھی سب کے سامنے، پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے بچہ، میں مانتا بھی نہیں ہے. پھر ماں باپ بولتے ہیں کہ ہماری بچہ عزت نہیں کرتا، ہماری مانتا نہیں ہے، ہم کو سامنے جواب دیتا ہے. ذرا اپنے آپ پر غور کرو نا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. وہ ماں باپ کو اگر جھاڑتا ہے، الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، تو بیٹا اگر بالغ ہونے کے بعد یہ کر رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے. لیکن اس کے پس منظر میں آپ اپنے کردار کو دیکھیے کہ کہیں اس کا آپ کا تو قصور نہیں ہے اس میں. زیادہ تر میرا اندازہ ہے کہ ماں باپ کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے، بچے کے بگاڑ میں، تو وہ تربیت کرنا نہیں آتی ان کو، وہ اس طرح. یہ تو میں نے ایک ہی جھاڑنے کا انداز بتایا، اور ہزار غلطیاں ماں باپ کر رہے ہوتے کہ جس سے بچہ باغی ہو جاتا ہے.
وہ ماں کو شکایت بابا زیادہ ہوتی ہے کہ جب شور گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھ پورا دن یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، اتنا سمجھاتی ہوں، میری بات نہیں مانتے. ماں کو شکایت زیادہ ہونے کی کیا یہی وجہ ہے؟
ہاں ماں کے ساتھ چونکہ بچہ زیادہ رہتا ہے، اور عموماً عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عموماً ساری نہیں ہے، ان کو بھی سمجھانا نہیں آتا ہوتا، جھاڑتی ہیں اور اتنا چیختی ہیں بچوں پر، اتنا چیختی ہیں، بات بات پہ چیختی ہیں کہ پڑوس میں بھی آواز جاتی ہے، بات بات پہ. ان کی مطلب یعنی کہ رکنے کے چیخنے کی بس ایک عادت ہوتی ہے، چیختی رہتی ہیں، چیختی رہتی ہیں، جھاڑتی رہتی ہیں. اس طرح بچہ بچی باغی ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہوں گے سر. تو پھر یہ کہ وہ ماں کا روب اڑ جاتا ہے سر، باپ کا روب ہوتا ہے، باپ ان سے بچوں سے کم ملتا ہے نا، وہ کام دھندے پہ چلا جاتا ہے، آتا ہے تو بچے سو گئے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر بچوں سے چھٹی کے دنوں میں ہی واسطہ پڑتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا واسطہ پڑتا ہے، زیادہ واسطہ نہیں پڑتا. کہ جب باپ کام پر جاتا ہے اس وقت صبح سویرے بچے سوئے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، جب کام سے آتا ہے رات کو تھکا رہا تب بھی بچے سو گئے ہوتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ واسطہ نہیں پڑتا تو روب رہتا ہے. ماں کا 25 گھنٹے واسطہ پڑتا ہے بچوں سے، اور اس کو چونکہ بچوں کو چلانا نہیں آتا اس لیے وہ ان کا روب نہیں ہوتا. بچوں کو پیار دو، چاہے اپنے بچے کسی کے بچے، آپ سے لپٹیں گے، اونس حاصل کریں گے، اور اگر آپ جھاڑو گے تو آپ کے اپنے بچے آپ سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے، خار کھائیں گے. اگر لپٹیں گے بھی وقتی طور پر، لیکن اندر اندر اس کے نازک دل کے اندر یہ ٹیس رہے گی جو بڑھتی چلی جائے گی، اور آخر کار ہو سکتا ہے وہ بغاوت کر جائے. تو آج کل بغاوت عام ہے ماں باپ کے خلاف. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ماں باپ تربیت کرنا نہیں جانتے اور اس کو بے وجہ جھاڑتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید یہ باغی بن جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ایک اور سوال سنا دیں.
سوال یہ ہے، میں نائی کی دکان، میری نائی کی دکان ہے، اور میں مطلب آتے ہیں میرے پاس خط بنانے کے لیے اور داڑھی واڑی بنانے کے لیے. میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، میں اپنے طریقے سے کام کروں. وہ چھوٹی موٹی کہتے ہیں مگر میں اپنے سنت طریقے سے اپنا کام کرتا ہوں. تو یہ حضرت صاحب سے پوچھنا تھا، تو یہ مطلب جو ہے کام جس طرح میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، کس طرح مطلب؟ اب وہ کہتے ہیں داڑھی ہماری صاف کر دو، تو میں نہیں کرتا ہوں، بھگا دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور ایک مٹھ کی داڑھی رہتے ہیں، اس میں تھوڑے تھوڑے سے بال جگہ جگہ سے کاٹتا ہوں. مطلب اپنے کوشش یہی ہوتا ہے زیادہ چھوٹے نہ ہوں بال، جانا اپنے حساب سے برابر میں کرتا ہوں. مطلب
یہ بھی دیوانہ ہے نا، ماشاء اللہ. یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نائی ہوں، تو یہ ہمارا نائی بھائی ہے جو اسلامی بھائی ہے غالباً، کہ وہ کوئی داڑھی منڈانے کا اگر کہتا اس کو بھگا دیتا ہوں. یہ اس کے اپنی بار انداز گفتگو ہے. ایک مٹھی سے کم بھی داڑھی نہیں بناتا ہوں. کوئی آتا ہے کہ ایک مٹھی سے کم کر دو، بھی نہیں، میں پوری داڑھی بناتا ہوں. جو پوری داڑھی کا خط بنواتا اس کے ہی بناتا ہوں، باقی بال بناتا ہوں. یہ تو بہت اچھا، ماشاء اللہ، مبارک ہو اس نائی بھائی کو. اور یہ روزی الحمدللہ حلال روزی ان کی. داڑھی منڈانے کی اجرت خبیث ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور داڑھی کا خط بنانا شریعت کے اندر رہ کر ایک مٹھی سے بھی نہیں چھوٹی کرتے ہو، ایک مٹھی کے اندر، تو پھر تو بالکل جائز روزی، حلال روزی ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ تو میرا خیال ہے لاکھوں میں ایک ہے. بہت شاید ہی کوئی اور نائی ایسا ہو کہ جو اس طرح کرتا ہو. بلکہ یہ تو جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں کیا کریں، ہماری روزی ہے، ہماری روزی اسی پر ہے. اس طرح کے وہ بالکل اٹ پٹانگ جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ جواب درست نہیں ہے. ابھی چور بھی کہے گا میرا چوری میں رسک رکھا ہوا، میں کیا کروں. ڈاکو بھی یہی کہے گا، کیا یہ چوریاں ڈکیتیاں سب جائز کر دیں گے ہم، جائز ہو جائیں گی کیا؟ تو اللہ نے جو حکم دیا حلال روزی کا، اس کا پھر کیا ہوگا، وہ کون کرے گا؟ تو ہمیں ہی تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں.
مگر یہ جو انہوں نے، یقیناً یہ ان کا ایک اپنا ایک سوال کا گفتگو کا انداز تھا. بالفرض کو اس طرح کا ایک نائی ہے اور اس کا یہ مدنی ذہن بن گیا ہے کہ میں مطلب کہ داڑھی نہیں مونڈوں گا. اب اس کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میری داڑھی ایک مٹھی سے کم کر دو یا داڑھی مونڈ دو. اب اس کو یوں نائیوں کے لیے مدنی پھول کیا ہونا چاہیے آپ کی طرف سے؟ کیوں کہ نہیں نہیں بھاگو ادھر سے، میں داڑھی نہیں مونڈاتا ہوں، جاؤ. کیا وہ اس کو کوئی نیکی کی دعوت دے، یا اس کے بعد کوئی سا رسالہ ہو، اس کے بعد کوئی سی کیسٹ پڑی ہوئی ہو کہ وہ اس کو پیش کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ. تو کیا ارشاد فرماتے آپ؟
وہ انہوں نے فون میں جذبات میں یا جوش میں اگر کہہ دیا ہوگا بھگا دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا بھگا دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ. دونوں میں فرق ہے بڑا. تو بھگا دیتا ہوں تو عام طور پہ بولتے ہیں مطلب لوگ کہ میں نے اس کو بھگا دیا. تو بھگا دیا سے مطلب یہ کہہ کر بھگا دیا کہ بھاگ جاؤ، یہ مراد نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ہے کہ بدتمیزی تو نہیں کرتے ہوں گے، انڈر اسٹوڈے بدتمیزی عام طور پہ آدمی نہیں کرتے، کہ وہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. پھر بھی ان کو چاہیے کہ جو داڑھی منڈوانے کے لیے آئے اس کو مطلب سمجھائے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، اور چونکہ اس کی اجرت ناجائز ہے تو اس لیے میں نے اس کام سے توبہ کی ہوئی ہے اور میں نہیں کرتا. تو آپ بھی میرے بھائی داڑھی رکھ لو نا، اس کو محبت سے سمجھا کہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نائی اگر خدا نہ خواستہ داڑھی مونڈتے بھی ہیں خدا نہ خواستہ، تو اس سے باز آنا چاہیے. کیونکہ ایسے نائی تو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے نائی کا کام چھوڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ یار داڑھی مونڈے بغیر، وہ خود نہیں چاہتے داڑھی مونڈے، لیکن پھر باپ جو ہے، باپ ہے، بڑے بھائی ہوتے ہیں، وہ پھر وہ فساد کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مونڈے گا داڑھی. تو پھر وہ ترکیب سے الگ اپنا جاپ کر لیتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کروں گا. تو ماحول میں آنے کے بعد ایسے نائی تو جانتا ہوں میں جنہوں نے نائی کا کام ہی چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ نائی کے نائی کی دکان پہ مرد کا بچہ بیٹھا ہوا اور بولتا داڑھی نہیں کاٹوں گا, یہ مطلب سو سنار کی ایک لوہار کی بات یہ نا, کام بھی نہیں چھوڑوں گا اور شیطان کی اطاعت بھی نہیں کروں گا, داڑھی بھی نہیں منڈوں گا. واہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ پرسرار بھکاری اس میں صفحہ 25 پر حکایت نمبر 5 پڑھ کر سناتا ہوں. قبر بچھوؤں سے پر تھی, کسی گاؤں میں ایک حجام کا آخری وقت تھا, لوگوں نے اس سے کہا کلمہ پڑھ, اس نے جواب نہ دیا, پھر کہا کلمہ پڑھ, موت کی سختی کے سبب اس نے معاذ اللہ کلمہ شریف کو گالی دی. کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا, جب دفن کرنے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ قبر بچھوؤں سے بھری پڑی تھی. اس قبر کو لوگوں نے بند کر دیا اور دوسری جگہ قبر کھودی, وہ قبر بھی بچھوؤں سے پر تھی. چنانچہ اسی حالت میں حجام کی لاش کو قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی گئی. ہم قہر قہار اور غضب جبار جل جلالہ سے اس کی پناہ کے طلبگار ہیں. اس کے نیچے پھر وہ درس لکھا ہوا ہے, داڑھی مونڈنے کی اجرت حرام ہے. وہ نائی صاحبان جو داڑھی جیسی عظیم الشان سنت کو معاذ اللہ عز و جل مونڈنے یا قطر کر ایک مٹھی سے گھٹانے والا خوفناک جرم کر کے روزی کا سامان کرتے ہیں, وہ اس لرزہ خیز واقعہ سے عبرت حاصل کریں. نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح جو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ بھی حرام و خبیث ہے. ساتھ ہی ساتھ داڑھی منڈوانے والے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والے بھی قہر خداوندی عز و جل سے ڈریں کہ ان کا یہ فعل حرام ہے. وقار الفتاوی جلد اول صفحہ 259 پر ہے, داڑھی مونڈنا حرام ہے, یہ کام کرنا بھی حرام ہے, کسی سے کروانا بھی حرام اور اس کی اجرت بھی حرام ہے. مال حرام کے شرعی احکام بھی لکھے ہوئے نیچے, وہ بھی سن لیجئے. حرام مال کی دو صورتیں ہیں, ایک وہ حرام مال جو چوری رشوت غصب اور انہی جیسے دیگر ذرائع سے ملا ہو, اس کو حاصل کرنے والا اس کا اصلاً یعنی بالکل مالک ہی نہیں ہوتا, نہیں بنتا, اور اس مال کے لیے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے, وہ نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے اور ان کا بھی پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب فقیر پر خیرات کر دے. نمبر دو. دوسرا وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے ملک خبیث حاصل ہو جاتی ہے, اور یہ وہ مال ہے جو کسی عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہو, جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خشخشی کرنے کی اجرت وغیرہ. اس کا بھی وہی حکم ہے, مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثہ ہی کو لوٹانا فرض نہیں, اولاً فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات میں دے سکتا ہے, البتہ افضل یہی ہے کہ مالک کو یا ورثہ کو لوٹا دے. اس نائی والی حکایت میں وہ لکھا ہے کہ اس کو کہا کلمہ پڑھ, تو یہ طریقہ تلقین کا غلط ہے کیونکہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ بول دے, جیسا کہ بول بھی دیا اس نے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ سکرات والے کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے. اچھا, دوسرا یہ کہ اس نائی نے کلمے کو گالی دی, تو یہ ایسے حالات میں گالی دینا جب موت طاری ہو رہی ہے, بہانے شریف حصہ 4 صفحہ 158 پر ہے, مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا. تو بہرحال یہ کہ اس نے جو کلمہ شریف کو گالی دی اس سے کفر کا حکم نہیں دیں گے کیونکہ وہ موت کی سختیاں اس پر طاری تھی. اب جو عند اللہ جو کچھ ہے وہ نہیں پتا, لیکن دوسرا معاملہ جو ہے کہ قبر بچھوؤں سے بھری بھی تھی, یہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں قبر کے مبتلا دکھایا گیا. ہر وقت نہیں دکھایا جاتا, کبھی کبھی عذاب دکھایا جاتا تاکہ لوگ ڈریں اور عبرت حاصل کریں. तो जो दाढ़ी मूंढते हैं वो भी इबरत हासिल करें, जो मुंडवाते हैं वो भी इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला हमको दाढ़ी मुंडाने से बचाए, और दाढ़ी मूंढने का जो पेशा करते हैं उनको भी हिदायत दे, और वो बाल सर के बनाए भले, दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी में उसकी मुट्ठी में पकड़वा कर, अपनी मुट्ठी में नहीं, हो सकता है आपका हाथ छोटा हो उसका हाथ बड़ा हो, उसको बोले कि अपनी मुट्ठी में अपनी दाढ़ी को संभाल लो, इसके बाद जो मुट्ठी से बाहर निकले बेशक काट दे। इस तरह इतिहास से खत बनाए, अंदाजे से मुट्ठी करने जाएंगे तो फिर भी छोटी हो सकती है, खतरा रहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।